شر الشيطان الذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المجد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزانِ محترم عبد و معبود کے درمیان جو رشتہ ہے جو محبت ہے اور عبد و معبود کے درمیان میں جو ربط ہے جو رشتہ ہے اس رشتے سے زیادہ مستحکم رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے. دنیا کے تمام رشتے اس رشتے کا مرہون محنت ہے. انسان کسی کو نہیں جانتا ہے سوائے اس کے, اور یہ سارے رشتے جو انسان دیکھ رہا ہے اسی ایک رشتے کا مرہون محنت ہے, اسی نے سارے رشتوں کو وجود ملایا ہے اور اسی نے رشتے بنا کے دیے ہیں. لہذا اس سے زیادہ رشتہ قریبی رشتہ عبد و معبود کے درمیان جو رشتہ ہے علت و معلول کا رشتہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو, اگر اس نے ایجاد نہ کیا ہوتا, اس نے خلق نہ کیا ہوتا تو ہم خلق ہی نہ ہوتے, اس نے اگر پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے. ہم دنیا میں کتنے رشتے ایسے ہیں جس کو اہمیت دیتے ہیں, ان رشتوں کی خاطر ہم کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, زوجہ کا رشتہ, بچوں کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, بھائیوں کا رشتہ, بہنوں کا رشتہ, جن رشتوں کی خاطر انسان مزمحل ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, ان رشتوں کو راضی کرنے کے لیے انسان زحمتیں برداشت کرتا ہے, مشکلات برداشت کرتا ہے. جبکہ یہ سارے رشتے اس دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں. رشتے اس دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں, اس اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے. کس نے بنائے ہیں رشتے؟ کس نے ہمیں تعارف کروایا کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہارا بھائی ہے, یہ تمہاری بہن ہے؟ یہ سارے رشتوں کا تعارف کس نے کروایا ہم سے؟ کس نے دیے یہ رشتے جسے ہم سرمایہ سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا؟ یہ سارے رشتے کس رشتے کی مرحوم منٹ ہے؟ وہ ایک رشتہ ہے جس نے اتنے رشتے ہم کو دیے, تو اس سے زیادہ محبت ہمیں کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ اگر واقعی ہم کو ماں کی اہمیت اور ماں کی قدر معلوم ہے دنیا میں, کہ اگر ماں نہ ہوتی تو ہم दिशा में अकेले रह जाते, इस गुर्बत कदे हस्ती में हमारी सांसें कैसे चलती, हम कैसे इतनी बड़ी जिंदगी गुजारते, कैसे जीते अगर ये रिश्ते हमको न मिलते। अगर वाकई इन रिश्तों की अहमियत है इंसान के पास, अगर औलाद की कदर है, मां बाप की कदर है, तो ये जान लो कि ये जितनी मोहब्बतें हमें मां बाप से हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत हमको अपने खुदा से होना चाहिए। इसलिए कि उसको ही एक रिश्ता था जिसने इतने रिश्ते हमको दिए। अगर हम कल की गहराइयों में चले जाएं, फितरत की गहराइयों में चले जाएं, तो हमें फितरत के अंदर से बस एक ही आवाज आएगी और वो है मोहब्बत खुदा की आवाज, वो है इश्क इलाही की आवाज। कल्ब जो चाहता है, रूह है इंसानी प्यासी है मोहब्बत इलाही की, रूह है इंसानी प्यासी है इश्क इलाही की। जब इस रूह को मारिफत की गजा मिलती है तो रूह को इत्मीनान मिल जाता है। अब अगर रूह को मारिफत न मिले, रूह के अंदर मोहब्बत इलाही और इश्क इलाही अगर इस दिल में दाखिल न हो, तो दिल इस तरह का शिकार हो जाता है। हजारों मोहब्बतें भी उस एक मोहब्बत की पाबदाई नहीं कर सकती, हजारों मोहब्बतें इंसान को धोखा दे देती है और वो मोहब्बतों से इंसान को आराम नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता, सिवाय एक मोहब्बत के हजारों मोहब्बतें इत्मीनान नहीं दे सकती। एक मोहब्बत है जो इंसान को इत्मीनान दे सकती है, वो है अल्लाह की मोहब्बत, वो है अपने खालिक से मोहब्बत, वो है अपने महबूब से मोहब्बत। सलवात पढ़ो और इंसान का कल्ब उस महबत पे चले जाए जिसके इस दिल को तलाश, फितरत इंसानी इस मोहब्बत की प्यासी है, उस मोहब्बत के शरीरे तक, उस मोहब्बत के साहिब तक अगर पहुंच जाए तो उसे सुकून मिल जाएगा। तभी तो परवरदिगार आलम कहता है, अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए, तुम्हें सुकून चाहिए, तो तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिल सकता, कहीं तुम्हें इत्मीनान नहीं मिल सकता। इत्मीनान कोई खिलौने का नाम नहीं है जो किसी महीने से खरीद दिया जाए। इत्मीनान कोई खयाल नहीं है कि जो फुटपाथ पर हाथ फैलाने से मिल जाए। इत्मीनान कोई ऐसी चीज नहीं है, बताए सर बाजार नहीं है कि किसी दुकान से खरीद ली जाए। इत्मीनान कहीं नहीं मिल सकता, इत्मीनान सिर्फ जिक्र इलाही से मिल सकता है, याद इलाही से मिल सकता। याद इलाही के बगैर दिलों को सुकून नहीं मिल सकता। उसी की याद है जो कल्ब को करार बख्शती है, हजार इस्तेराब से वो नजात बख्शती है। हर याद इंसान को मुस्तरद कर देती है। इंसान इस गफलत में है, वरना दुनिया का कौन सा इंसान है जो इत्मीनान की तलाश में नहीं है और अहमियत इत्मीनान को नहीं समझती। दौलत के पीछे दौड़ने वाले इत्मीनान कल्ब चाहते हैं, इख्तदार के पीछे दौड़ने वाले इत्मीनान कल्ब चाहते हैं, इख्तदार हासिल करने वाले सुकून चाहते हैं, सर्वत हासिल करने वाले, जाहो वशम हासिल करने वाले कल्ब का सुकून चाहते हैं। और क्या किस चीज की जरूरत है इंसान। लेकिन इत्मीनान कल्ब के मुतलाशी शराब को समंदर समझ के दौड़ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि दौलत के हुसूल से कल्ब को इत्मीनान मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ती चली जाती है इज्तराब बढ़ता चला जाता है, सुकून हाथ से जाता चला जाता है। उस वक्त इंसान को मालूम होता है कि मैं जिस इत्मीनान की तलाश में था और मैं ये समझ रहा था कि शायद कम दौलत इत्मीनान नहीं देती होगी, ज्यादा दौलत से इत्मीनान मिल जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा दौलत के पीछे दौड़ दौड़ कर भी इत्मीनान न मिल सका। इत्तेदार और कुर्सी और मनसब के पीछे दौड़ने वाले ये समझते हैं मनसब के हुजूर से, इत्तेदार के हुजूर से मुझे इत्मीनान मिल जाएगा, लिहाजा हुजूर इत्तेदार के लिए दौड़ते हैं ताकि उसके जरिए से सुकून पल मिल सके। लेकिन जैसे जैसे मनसब बढ़ता जाता है वैसे वैसे इत्तेदार बढ़ता जाता है, बेचैनी बढ़ती जाती है, दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल को आराम नहीं मिलता, कल्ब को इत्मीनान नहीं मिलता। इसलिए कि ये सारी चीजें सुकून ने कल्ब नहीं प्रारंभ कर सकती है, दौलत के जरिए से जिस्म का सुकून तो हासिल किया जा सकता है, बढ़ाना जिस्म को, बढ़ाना जिस्म को दौलत के जरिए से ढांपा जा सकता है, भूखे पेट को दौलत के जरिए से गजा फराहम की जा सकती है, दौलत इंसान के जिस्म को तो राहत पहुंचा सकती है लेकिन रूह को मुतमईन नहीं कर सकती, दौलत मानवियत नहीं खरीद सकती, दौलत के जरिए से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती, दौलत के जरिए से मारूफत नहीं खरीदी जा सकती, दौलत देकर इल्म नहीं हासिल किया जा सकता है, दौलत देकर हिकमत नहीं हासिल किया जा सकता है, दौलत देकर अखलाक नहीं खरीदे जा सकते हैं, किरदार नहीं खरीदा जा सकता है, मानवियत नहीं खरीदी जा सकती है। तो रूह को सुकून कैसे मिलेगा दौलत के हुजूर से, क्योंकि दिल जो चाहता है उसके मसाइल अलग है, कल की गजा और है, दिलो दिमाग के सुकून का मरकज कोई और है। दिल को ले जाकर हर मोहब्बत के सामने रखते चले जाइए, हर मोहब्बत इस तरह में इजाफा करेगी, सुकून कोई मोहब्बत फराहम नहीं कर सकती। इसलिए कि फितरत को जिस जमाल की तलाश है वो मामूली जमाल नहीं है, जूब गुजर जमाल नहीं है, आरजी जमाल नहीं है, बल्कि जमाल मुतलक की तलाश है इंसान के खल्क को। इंसान जिस जमाल की तलाश में है वो जमाल ऐसा नहीं है जो वक्त के गुजरने से मुरझा जाए, उस जमाल को इंसान नहीं पसंद करता है जो वक्त के गुजरने से मुस्तहिल हो जाए, वो हुस्न जो वक्त के गुजरने से कमजोर पड़ जाए उस हुस्न की तलाश इंसान को नहीं है। हर हसीन चेहरा इंसान के दिल की आरज़ू नहीं है, बल्कि वो हुस्न जो जमाल में मुअल्लक़ हो, जिसे वक्त का वक्त की रफ्तार जिसके चेहरे की हुस्न को बर्बाद न करे, ऐसा जमाल की तलाश में है इंसान का दिल, ऐसे जमाल की तलाश में जो जमाल में मुअल्लक़ है। इंसान को जिस कमाल की तलाश है वो कमाल मुतला है, कमाल मुतला सिवाय जाते इलाहिया के और कोई जात नहीं है, जमाल जमाल मुतला के अलावा कोई जमाल जमाल मुतला नहीं है सिवाय जाते रूबियत के, जो तो जात जमाल मुतला भी रखती है, कमाल मुतला भी रखती है, उससे ज्यादा न कोई हसीन है न उससे ज्यादा कोई बाकमाल है। इसलिए इंसान हर हुस्न से उबता जाता है, क्योंकि कोई हुस्न ऐसा नहीं है जो इंसान के कल्ब को करार बख्श सके, कोई जमाल ऐसा नहीं है जो इंसान को सुकून पहुंचा सके। हर जमाल और हर कमाल का सवाल है, जिस हुस्न जिस कमाल को जवाल है उस ढलते हुए जवाल की आरज़ू इंसान को नहीं है, ऐसे हुस्न की तलाश है जो वक्त गुजरने से जवाल मजीद न हो, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए उसके चेहरे में निखार पैदा होता जाए, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए मारिफत में इजाफा होता जाए, हर کی قربت انسان کو سکون نہیں پہنچاتی سوائے قرب الہیہ کے. ہر قربت سے انسان بیزار ہو جاتا ہے سوائے قربت الہیہ کے. لہذا عبادت الہیہ محبت پروردگار سے بہتر اور کوئی مرکز قرار نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد حل دین اندر ہو, کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے صرف عبادت نہیں چاہتا, صرف اس کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ عبادت عشق کے ساتھ لگا لاؤ, وہ محبت وہ عبادت جس کے اندر عشق نہ ہو, وہ عبادت جس کے اندر شوق نہ ہو, وہ عبادت جس کے اندر جذبہ حب الہی نہ ہو, وہ عبادت عبادت نہیں ہے. وہ سجدے سجدے نہیں ہے. کراہت کے ساتھ پیش کیا جانے والا تحفہ قابل رد قابل قبول نہیں ہے. وہی تحفہ قابل قبول ہے جہاں جو محبت سے پیش کیا جائے, وہ جذبانہ قابل قبول ہے جو محبت کے ساتھ پیش کیا جائے. اللہ کو ہزاروں سجدوں کی نہیں, ایسا سجدہ جو محبت آمیز ہو, وہ ایک سجدہ ہزار نفروں والے سجدے سے بہتر ہے. کراہیت کے ساتھ پڑھی جانے والی عبادتوں سے شوق و عشق کا ایک سجدہ, دو رکعت نماز عشق ہزار ہاں نماز ہاں نمازوں سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق الہی محبت الہی اصل حقیقت ہے جس کی انسان کو درش وہ سکون پہنچاتی ہے. وہ عبادت انسان کے دل کو لگتی ہے جس کے اندر محبت ہو. اہل بیت رحمۃ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ایسی نہیں دی ہے کہ تم کو نماز پڑھنا ہے. اہل بیت نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو. اہل بیت نے اتنا نہیں کہا ہے کہ صرف روزہ رکھو. اہل بیت نے کہا ہے انی احب الصلاۃ, میں نماز سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے, عبادت سے محبت کرنا کمال ہے. عبادت بجا لانا کمال نہیں ہے, معراج آدمیت عبادت نہیں ہے, بلکہ محبت کرنا عبادت الہیہ سے شوق, عبادت کا شوق عبادت سے محبت. تو اگر وہ محبت نہ ہوتی تو راتوں میں ان رک کے محمد مصطفیٰ سجدے نہ کرتی. یہ محبت کی سجدے ہیں, کراہیت والی عبادت نہیں ہے کہ جس سے انسان تھک جائے, بلکہ یہ وہ ہے جہاں روح اس قدر فائدہ ہوتی ہے کہ جسم کی تھکن برداشت ہے لیکن روح کی بے اطمینانی برداشت نہیں ہے. چاہے جسم کو کتنی ہی تکلیف پہنچے, مہم کیا چاہتا ہے؟ اپنے منزل مقصود کو چاہتا ہے, اپنے ہدف کو چاہتا ہے. اس ہدف کے لیے زحمت پڑتا ہے, اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, زحمت میں مبتلا کرتا ہے, مشکلات برداشت کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اس کو روح کا سکون میسر ہو سکے. وہ عشق میں یہ ساری چیزیں کرتا ہے, محبت میں کرتا ہے. پہلے بیت نے کہا کہ صرف نماز نہیں نمازوں سے محبت, صرف حج نہیں حج سے محبت, خدا کا ذکر صرف لغلغے لسان سے نہیں بلکہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ذکر کرو. اور یہ ذکر محبت میں اضافے کا سبب بنے, عشق میں اضافے کا سبب بنے کہ جیسے جیسے ذکر بڑھتے. اس لیے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے, زبان پہ اسی کا نام رہتا ہے, قلم ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر پاس روز اسی کا نام لکھا جاتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے ہر دیوار پہ اس کا نام لکھتا چلا جاتا ہے, ہر کاغذ پہ اس کا نام لکھتا چلا جاتا ہے, ہر صفحے پہ اس کا نام لکھتا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اور زبان اسی کے ذکر کرتی رہتی ہے, دل میں اس اسی کا ذکر ہوتا رہتا ہے، خیالات بس اسی کی طرف ہوتے ہیں، اسی کی طرف سوچ ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ مل جائے، اس کی محبت جنم کر سکے، اس کی رضا حاصل کر سکے، وہ کبھی ناراض نہ ہو. سرمایہ حیات محبت پروردگار ہے، وہ اگر ہاتھ سے چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ عارف کا خیال ہوتا ہے. عارف کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اور عارف کی نظر وسیع ہوتی ہے، عارف کے خیالات میں وسعت ہوتی ہے. جس دل میں خدا ہوتا ہے وہ دل تنگ نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے. یہ جو محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، چھوٹی محبت ہو تو دل چھوٹا ہو جائے. کہتے نہیں کہ دل میں جگہ ہونا چاہیے، کیا مطلب ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی جگہ بنتی ہے دل میں، دل میں اتنی ہی جگہ بنتی ہے جتنی اس سے محبت ہوتی ہے، اتنی ہی انسان اس کے لیے احترام کا قائل ہوتا ہے، اتنا ہی انسان اس کے لیے زحمت برداشت کرتا ہے جتنی اس سے محبت ہوتی ہے. عارف جو دیکھتا ہے، عارف کی نظر بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے. حکیم، فلاسفر، متکلم، عالم، فاضل، علامہ، یہ سب کی نظر الگ ہے، عارف کی نظر الگ ہے. جلوہ جو عارف دیکھتا ہے اپنی نگاہوں سے وہ سب سے جدا ہے. وہ جو دیکھتا ہے بھیگی بھیگی پلکوں سے اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے جو جلوہ حق دیکھتا ہے، وہ کائنات الگ ہوتی ہے. فاسق کی نگاہوں سے دنیا الگ نظر آتی ہے، عارف کی نگاہ سے دنیا الگ نظر آتی ہے. عالم کو دنیا الگ دیکھتی ہے، حکیم کو دنیا الگ نظر آتی ہے، ایک متکلم کو دنیا الگ نظر آتی ہے، ایک فلاسفر کو دنیا الگ نظر آتی ہے، سارے لوگوں کو الگ الگ دنیا نظر آتی ہے. عالم کی نظر سے کائنات کو دیکھو تو کائنات الگ دکھے گی، طبیب کی نظر سے کائنات کو دیکھو تو کائنات الگ دکھے گی، متکلم کی نظر سے کائنات کو دیکھو تو کائنات الگ نظر آئے گی. لیکن عارف کی نظر سے اگر کائنات کو دیکھیں تو کائنات الگ نظر آئے گی. دنیا کی محبت سے کائنات کو دیکھیں تو کائنات الگ نظر آئے گی. لیکن اگر معرفت کی الہیہ کی نگاہوں سے، عارف کی نگاہوں سے قلب میں محبت الہیہ ہو اور پھر دیکھے تو پھر کہا جاتا ہے المؤمن ينظر بنور اللہ. مومن جو دیکھتا ہے اول نور الہیہ سے دیکھتا ہے، اب جو کائنات کو دیکھتا ہے اس کائنات کو نہیں دیکھتا تو ہر بات کو فاسق کو نظر آتی ہے، اس کائنات کو نہیں دیکھتا تو کوئی گنہگار کو نظر آتی ہے. وہ کائنات دیکھتا ہے کہ جو حقیقت کا جلوہ ہے، یہ حقیقت کا جلوہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. کائنات میں راز ہو چکا ہے، اس جلوے کے پیچھے جلوہ ہے، پردے کے پیچھے اور پردہ ہے، ان پردوں کے پیچھے اور پردے ہیں، ہزار ہاں پردے پردے ہیں اور پردوں کے پیچھے حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں. کہ بند ہی بند ہو بھی بند ہی بند، ایک بند کے پیچھے ایک بند ہے، ایک بند کے پیچھے ایک بند ہے. صرف یہ قرآن میں تحقیق کی بات نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں ظاہر ہو امیر وہ باطن ہو امیر، کہ ظاہر قرآن امیر ہے اور باطن ظاہر قرآن خوبصورت ہے اور اس کی باطن میں بڑا ہو پایا جاتا ہے کہ بھی بطن نہیں بطن کے شکمے قرآن کے اندر ایک اور شکم پایا جاتا ہے، باطن کے اندر ایک اور باطن پایا جاتا ہے. ہزار ہزار قبول ہے، ہر بطن میں ایک راز ہے اور ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. یہ صرف قرآن مجید کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے قرآن کتاب تدوین کتاب مکتوب الہیہ ہے، اسی طرح سے یہ کائنات بھی قرآن تدوین ہے. اس کا ذرہ ذرہ آیت الہیہ ہے اور اس کی ہر فرد تفسیر قرآن ہے. تم دیکھ رہے ہیں، بلکہ جب اگر قرآن ہے، اگر یہ آیتیں ہیں، اگر یہ نشانیاں ہیں، تو اس نشانیوں کے پیچھے چھپی ہوئی اور بھی نشانیاں ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی اور بھی حیات ہے، حیات کے پیچھے حیات ہے، کائنات کے پیچھے کائنات ہے، ہزار جہان اور بھی ہے، ہم ایک جہان دیکھ رہے ہیں، عالم کی نظر سے دیکھو تو ایک جہان نظر آئے گا، متکبر کی نظر سے دیکھو تو جہان اور نظر آئے گا، حکیم کی نظر سے دیکھو، حکمت کی نظر سے دیکھو تو کائنات کا جلوہ اور نظر آئے گا، فلاسفر کی نظر سے دیکھو کائنات کا جلوہ اور نظر آئے گا، ایک ریاضی دان کی نظر سے دیکھو تو دنیا کے حسابات الگ نظر آئیں گے، لیکن عارف کی نظر سے دیکھو تو کائنات کا جلوہ الگ نظر آئے گا، اور جیسے جیسے عرفان بڑھتا چلا جائے گا اور کائنات کی راز بڑھتے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، تبھی تو امیر مومنان کہتے ہیں لو کچھ پر دیتا ہو لمزدر تو یقینا، کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹا بھی دیے جائے تو میرے یقین میں کوئی گھر آنے والا نہیں ہے، کون سے پردے ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں، تو کتنے پردے ایسے ہیں جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، نظر میں حجابات ظلمت ہے، ظلمتوں کے حجابات، غفلتوں کے حجابات، گناہوں کے حجابات اور معصیتوں کے حجابات، یہ سارے حجابات اگر الٹ دیے جائیں اس کے بعد پھر حجابات نورانیہ کا دور شروع ہوتا ہے، حجابات نورانیہ کو اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ علم بھی کافی نہیں ہے معرفت رب جلیل کے لیے، علم کے ذریعے سے بھی اللہ نے بھی سمجھا جا سکتا ہے، علم کے بعد معرفت ہوگی، معرفت میں جتنی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب معرفت کمال کے مرحلے پر پہنچے گی تو تنا ہو رہا اللہ وغیرہ آباؤں سے اور نہ کی منزلیں آئے گی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ما عرفت کا حق کا معرفت پروردگار معرفت کے سواب سے بڑا نہ ہو سکا، صلوات پڑھنا
کو جہنم کو واضح
گناہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ معراج مومن کو یہی پر ہوتی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہی ہوتی ہے، ان کے قدم عرش مولا پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سامنے سے ہدایات ہو جاتے ہیں، تو یہی پر جنت بن جاتی ہے، یہی پر قیامت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ قیامت صبح بھی یہی دیکھتے ہیں، قیامت گناہ بھی یہی دیکھتے ہیں، یہی بیٹھے بیٹھے جنت کا دیدار کر لیتے ہیں، یہی بیٹھے بیٹھے جہنم کا دیدار بھی کر لیتے ہیں۔ ہدایات اٹھ جاتے ہیں، بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش یہ ہے، وہ کوشش یہی ہے، ایک قلب کی گہرائیوں میں رجال اللہ تلہی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مردان خدا وہ ہیں کہ جن کو نہ تجارت نافل کر سکتی ہے، نہ بیع و شراء انہیں ذکر الہیہ سے محروم کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ بات حقیقت ہے کہ اگر متکلم اور فلاسفر جو ضرورت پیغمبر کو جب گفتگو کرتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے نبی کی، تو وہ یہ دیکھتا ہے، اور ضرورت نبوت پر جو متکلم دلیل فراہم کرتا ہے وہ کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ دیتا ہے کیونکہ اس دنیا میں انسان ہر لباس نہیں پہن سکتا اور ہر غذا نہیں کھا سکتا، جانور کی طرح اس کی زندگی فردی نہیں ہے جو پھیلی ہوئی ہے اس کی رضا اور حاصل کر لے، بلکہ وہ اجتماعی انسان ہے۔ جب اجتماعی انسان ہے تو پھر اس کے وہ جو مطالبات ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ محدود ہیں، انسان کی خواہشات نامحدود ہے، تو لہذا عدالت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا پیغمبروں کی ضرورت پڑی تاکہ انسانوں کے درمیان میں ان کی منفعتوں کو صحیح طور پر تقسیم کیا جا سکے۔ تو ضرورت انبیاء ہوئی، ضرورت مرسلین ہوئی، تاکہ اجتماعی انسان کو جینے کا طریقہ دیا جا سکے۔ یہ متکلم ضرورت انبیاء کا ذریعہ فراہم کرتا ہے، لیکن ایک عالم جب ضرورت پیغمبر کو گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، متکلم یہ کہتا ہے اجتماعی حیات کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے، اگر ایک آدمی ہو تو پھر پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عارف کہتا ہے کہ عارف کی نظر اتنی وسیع ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان بھی ہو تو بھی پیغمبر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی ضرورت کو وہ صرف اجتماعی انسانی اور نوع انسانی کی ضرورت نہیں سمجھتا، بلکہ کائنات کی ضرورت سمجھتا ہے۔ وہ اسے قدرت خدا سمجھ کر حیوانات کی ضرورت بھی سمجھتا ہے، جمادات کی ضرورت بھی سمجھتا ہے، نباتات کی ضرورت بھی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نور الہی اور قدرت خدا کا نور زمین پر ہونا سب کے لیے منفعت بخش ہے، وہ امام الجن والانس ہے، بلکہ وہ مولا کائنات ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد والا اندازہ لگائے کہ عارف کی دین اور عارف کی نگاہ میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے۔ وہ صرف اجتماعی انسانی دباؤ نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر تمام حیات کے ہر شعبے میں ہوتی ہے، چاہے حیات جماعت کی شکل میں ہو کہ حیات نماز کی شکل میں ہو۔ واسطے فیض سمجھتا ہے وہ پیغمبروں کو، کہ اللہ کی جانب سے وہ رحمت کا وسیلہ سمجھتا ہے، کہ وہاں سمجھتا ہے پیغمبروں کو، کہ وہ رحمت کا واسطہ ہے، عالمین کے لیے رحمت کا سبب سمجھتا ہے، نہ صرف ضرورت ہے انسانی۔ اور دین کو نہ صرف یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ و جدال یہ انسانوں کے لیے تکلیف دہ سبب ہے، ایک عالم کی نظر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ صلحہ کو انسانوں کے لیے خیر کا سبب سمجھتا ہے، بلکہ جنگ کو بھی وہ خیر کا سبب سمجھتا ہے، وہ جنگ کو جدال کو بھی سبب خیر سمجھتا ہے انسانوں کے لیے، اور اس کو بھی مظاہر رحمت کی مظاہر رحمت میں سے ایک مظہر رحمت سمجھتا ہے۔ نہ صرف عارف جنت کو مظہر رحمت سمجھتا ہے، بلکہ اس کے غضب میں کہ عارف کی نظر میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ وہ شیطان کے وجود کبھی کائنات کے حصے میں غیر ضروری نہیں سمجھتا بلکہ ارتقائے عرفان کے لیے اس کا وجود بھی سبب خیر سمجھتا ہے کہ اگر کہتا ہوتا تو عارف کو امتحان کی منزلیں آسان نہ ہو جیسے جیسے امتحان کی گھڑیاں مشکل ہوتی چلی جائیں گی جیسے جیسے راہ حق سے وہ خرچ کرنے والے آتے رہیں گے شوق میں اور اضافہ ہوتا رہے گا اشتیاق الہیہ اور بڑھتا رہے گا درمیان میں شیاطین آئیں گے ابلیسیت آئے گی کانٹوں میں چلنا پڑے گا محبت کے لیے تو محبت کو اور سکون ملتا ہے جیسے جیسے جسم کو تکلیفیں ملتی جاتی ہیں جیسے جیسے بڑکانے والے آتے ہیں شوق عشق میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تبھی تو وہ شیطان کو قلب محمد سمجھتا ہے ایک بڑھایا سکھایا ہوا خدا کے ایک گھر کا پڑھایا ہوا تربیت یافتہ کتا سمجھتا ہے کہ جو مخلصین پر نہیں ہو سکتا ان کو سنتا ہے کہ جس کے پاس گناہ ہوتا ہے اسے دربار میں آنے نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ دربار الہی پاک لوگوں کا مقام ہے گناہگاروں کو میں آنے نہیں ہوتا اللہ نے شیطان کو سمجھا دیا ہے کہ تم مخلصین کو دروازے پر روکنا نہیں پہلے کو سن کے یہ بتانا کہ یہ گناہگار ہے کہ نہیں اگر گناہگار ہے تو دربار میں آنے نہیں دینا باقی سارے کو دربار میں جانے سے روکنا نہیں سلمان پر محمد نظر میں وہ سب پائی جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے محبوب کی کسی بھی خیر کو خیر کی سبب ہی میں دیکھتا ہے اس کی رحمت بھی کے آئینے میں دیکھتا ہے قلب عارف میں وہ سب پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے لذت ملتی ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے میں وہ عارف
ایسی روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی ہے کہ یہ ذکر الہی قلب سے جڑا ہونا ضروری ہے اور اگر یہ صرف زبان اور خیال اور دماغ تک رہے یہ کبھی بھی محو ہو سکتا ہے بس یہ بات میں آپ سے عرض کر کے گفتگو کو تمام کروں کیونکہ یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر یہ قلب میں نہ جا سکی تو پھر موت ہر چیز کو بھلا دیتی ہے موت ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہے ایک ایسا حادثہ ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے جو انسانی جسم کو لاحق ہوتا ہے اگر اسی دنیا میں اگر ایک بڑا حادثہ خدا نخواستہ ہو کسی انسان کو پیش آ جائے تو کیا اس کی میموری اس کا دماغ حافظہ اس کا محفوظ رہ سکتا ہے ایک بڑا حادثہ انسان کے ذہن کو اسی دنیا میں ایسا ختم کر دیتا ہے کہ اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو یہ عبادت کرنے والے یہ ذکر خدا کہنے والے یہ اللہ ایک پنجتن پانچ یہ صرف رٹ لینے سے یاد رہنے والا نہیں ہے یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے یہ اگر ہم جانتے ہیں تو قیامت کے دن بھی ہم جانیں گے یہ خیال غلط ہے یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ہم کو یہ سب یاد رہنے والا ہے. اگر یہ سب یاد رہنے والا ہوتا تو اول قبر میں یہ ساری فلاسفی نہیں پوچھے جائے گی, یہ دن ترانیاں نہیں پوچھی جائیں گی, یہ شاعری نہیں سنی جائے گی, آپ سے وہ سوالات نہیں ہوں گے کہ معراج کے بارے میں, قضاء و قدر کے بارے میں, مشکل سوالات نہیں ہوں گے. بس ایک ہی سوال ہوگا, من ربک, تیرا رب کون. وہ سوال جو آج ہم سے کوئی کرے تو ہم اس سے غصے میں آ جاتے ہیں, یہ کیا پوچھنے کی چیز ہے, ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کتنے, ہم کو نہیں معلوم. بچے سے پوچھیے اللہ کتنے, ہم کو تو معلوم ہے اللہ کتنے. اگر کوئی ہم سے پوچھے بتاؤ پنجتن پاک کتنے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے. ملائک کہیں گے کہ مرنے کے بعد پہلا سوال قبر میں چاہے آیت اللہ العظمیٰ ہی کیوں نہ ہو, اس سے بھی پہلا سوال یہی کیا جائے گا کہ من ربک, تیرا رب کون ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم دنیا سے گزر جائے, مفسر قرآن اگر دنیا سے چلا جائے, تو آپ کسی سے بھی پوچھئے مفسر قرآن سے کیا پوچھا جائے گا, کیا تفسیر قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک فقیہ عصر مر گیا, ہزار ہا ہزار مسائل وضو کے, نماز کے, صلات کے, روزے کے, حج و زکات کے, سارے مسائل جو ہزار ہا ہزار مسائل کا جواب دیتا تھا, کیا مرنے کے بعد اس سے وضو کا مسئلہ پوچھا جائے گا؟ کون سے مسائل پوچھے, اس سے بھی یہی پوچھا جائے گا من ربک, تیرا رب کون. ایک عام مومن مرے گا, اس سے بھی یہی پوچھا جائے گا بتا تیرا خدا کون, بتا تیرا رسول کون ہے, بتا تیرا امام کون ہے, یہی پوچھا جائے. اگر یہ بتا دے کوئی, یہ کہہ دے, اسی لیے کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ, یہی پر جس نے بھی خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہو, جنت میں داخل ہوگا نہیں, فدخل الجنہ, پس وہ جنت میں داخل ہو گیا, اس کا نام جنتیوں میں لکھا گیا. اب جنت اس کی تمنا میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب آئے گا جنتی. جنت مشتاق ہوتی ہے جنتیوں کی, انسان جنت کا مشتاق نہیں ہوتا, جنت انسان کی مشتاق ہوتی ہے, اور وہ چلا جاتا ہے, جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. قالی ایک مرتبہ من قال لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. ہزار بار ذکر کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی ایک ذکر دل کے نہاں خانوں میں چلا جائے, ہزار ہاں ہزار مرتبہ یاد الہی کرنا پڑتا ہے, ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہیں رہنا ہے. اگر ایک لحظے کے لیے بھی غافل ہو گئے اور یہ غفلت سے اگر دل کے نہاں خانوں تک اتنی مرتبہ ذکر کرو, وذکر اللہ کثیرا کثیرا, زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو, اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ یاد ہی رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں مرتبہ زبان لخلخا کرے گی تب بھی ایک مرتبہ دل میں داخل نہیں ہوگی. لہذا خیالات ہزار ہاں مرتبہ خیال کو جکڑ کے رکھیے, پھر بھی دل کی روح کے اندر داخل نہیں ہوگی, ورنہ ایک چھوٹے سے حادثے سے ذہن معاف ہو جائے گا. اگر اس کے بعد پوچھیں ماں کون ہے, پہچان نہیں سکے گا اس کی دنیا میں. یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, دوست تو دوست ہوتے ہیں, کبھی کبھی ملنے والے تو اور ہوتے ہیں, جس کی گود میں پلا اس ماں کو بھول جاتا ہے انسان اس کی دنیا. ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ انسان کے ذہن سے اتنا بھی نکل جاتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے, ماں کو نہیں پہچانتا, باپ کو نہیں پہچانتا, بھائیوں کو نہیں پہچانتا اس دنیا میں. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد موت کتنا بڑا حادثہ ہے, اتنی مرتبہ زمین منقلب ہوتی ہے, اتنی مرتبہ انسان برزخ کی منزلوں سے گزرتا ہوا جب قیامت میں اٹھے گا تو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا, سب کچھ بھلا دیا جائے گا, کچھ یاد نہیں رہے گا. یہاں تک کہ امام خمینی نے ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اخلاقی درس میں وہ یہ روایت آخر سال میں ایک مرتبہ سنایا کرتے تھے کہ قیامت میں جہنم میں ایسے لوگ رہیں گے جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تیرا رسول کون ہے تو انہیں ایک صدی کے بعد اتنا یاد آئے گا, ایک صدی گزرنے کے بعد, سو سال گزرنے کے بعد جب یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا رسول کون ہے تو اسے سو سال کے بعد اتنا یاد آئے گا وہ ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا. اب بھی نام یاد نہیں آئے گا سو سال کے بعد. سو سال گزرنے کے بعد, ایک صدی گزرنے کے بعد, رات میں خواب دیکھتے ہیں صبح میں یاد رہتا ہے. گزشتہ سال آج کے دن آپ کہاں تھے, آج کون سی تاریخ ہے, اسی تاریخ کو گزشتہ سال آپ کہاں تھے, یاد ہے آپ کو؟ دس سال پہلے کہاں تھے اسی تاریخ کو, یاد ہے آپ کو؟ آپ کس سے ملے تھے, کہاں تھے آپ, کچھ یاد آ رہا ہے؟ جبکہ آپ کا ذہن سالم ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر آپ اپنے ذہن پر کتنا بھی زور دیں کہ دس سال پہلے اس رات کو میں کہاں تھا, یاد ہی نہیں آئے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں ہم جیسے کہ جن سے یہ پوچھا جائے گا کہ کل رات تم اس وقت کہاں تھے تو یاد نہیں رہتا ہے, کہ جائے کہ سال پہلے, دس سال پہلے, اور پھر ایک صدی پہلے. تو اب مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اس وقت تم کو کیا پڑھایا گیا تھا, کچھ یاد ہے؟ کتنی باتیں ایسی تھی, کتنی کتابیں ایسی ہیں جس کو ہم نے امتحان دیا, اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے. آپ بھی ایسے ہوں گے, کتنی کتابوں کا آپ نے امتحان نہیں دیا ہوگا, دس سال میں آپ نے کتنی کتابوں کا امتحان نہیں دیا, ان میں سے کیا ہر کتاب کا نام یاد ہے آپ کو؟ کتاب کا نام تک یاد نہیں ہے. تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں جو تھے اس وقت کیا پڑھایا گیا تھا, تم سے کچھ کہا گیا تھا کہ اللہ کتنے بتایا گیا تھا, کچھ یاد آ رہا ہے؟ پر نہیں, یاد نہیں آ رہا ہے, کیونکہ اتنا دور چلا جائے گا انسان. برزخ ہی برزخ, اور اس کے بعد موت کی شدتیں, موت کی تھکاوٹ, اتنا بڑا حادثہ کہ جسم کہیں برخشے اڑ رہے ہیں, روح کہیں سر جاتا ہے, اڑنے کے بعد یہ کیا ماحول ہے, کچھ یاد آ رہا ہے؟ تم کہاں تھے, تمہاری ماں کون ہے, تمہارا کیا, تم دیکھو گے تو پہچان لو گے اپنے ماں کو, نہیں پہچان پاؤں گا, یہی میں تمہاری ماتحت نہیں بتا. وہ ماں الگ ہو جائے گی, باپ الگ ہو جائے گا, سب پچھڑ جائے گی. اتنا بڑا حال, ایک معمولی طوفان آتا ہے, ایک معمولی یہاں زلزلہ حادثہ ہو جائے یا کوئی طوفان آ جائے, سب بکھر جائے, تو معلوم ہوا مشرق کا آدمی مغرب میں بن کے نکل گیا, مغرب والا مشرق میں چلا گیا, کوئی پتا نہیں چلا کہ کون کس کا دوست ہے, کس کا ساتھی ہے. جب یہاں یہ حادثے ہوتے ہیں تو موت اتنا بڑا حادثہ ہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ خیال میں نہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونا کمال نہیں ہے, مسلمان اٹھنا کمال ہے. مومن یہاں رہنا کمال نہیں ہے, مومن اٹھنا کمال ہے. یہ جو پوری زندگی علی علی کہتے ہیں, وہ علی کو پہچان نہ سکیں گے, نام تک نہیں یاد رہے گا, نام یاد علی لفظ بھی یاد نہیں رہے گا, اللہ یاد نہیں رہے گا, ہے نا؟ روایت کہہ رہی ہے, محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن لوگوں کو جب میرا نام پوچھا جائے گا تو صدیوں کے بعد بھی نہ بتا سکے گا کہ تمہارا رسول کون ہے. یہ وہی بتا سکے گا جو مومن ہو, جس نے اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لیا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سب کچھ بھلاؤ, بس ایک ذات کو یاد رکھو, اس لیے کہ یہ سب کچھ تم سے چھوٹ جانے والے ہیں, یہ بہکانے والے ہیں, یہ دھوکا ہے, دھوکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے رشتے چند دنوں کے لیے ایک نمائشی طور پر ہے, یہ اجتماعی زندگی گزرنے کے لیے, اس کے بعد پتا نہیں یہ کہاں چلے جائیں گے, تم کہاں چلے جاؤ گے, اور یہ ایک وسیلہ ہے تمہارے امتحانات
کہ ان سب کو رکھتے ہوئے تم کس قدر غافل اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھتے ہو. ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں میں اتار لو تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہزار مرتبہ ذکر کرنا پڑتا ہے, ہزار مرتبہ خیالات کو ادھر ہی رکھنا پڑتا ہے, ہزار ہاں ہزار مرتبہ. اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یہ روایت کس قدر دلوں کو دہلا دینے والی ہے, ہلا دینے والی ہے کہ یہ سارا ایمان یہیں دھرا رہ جائے گا, یہ سارے خیالات یہیں دھرے رہ جائیں گے, یہ سارے افکار, یہ سارے نظریات, یہ علم کا سودا, یہ کتابیں, یہ رسالے, یہ سب بھلا دینے کے لیے ہے. یہ علم کا سودا, یہ کتابیں, یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہے. یہ سب بھلائی کا سبب ہے, یہ علم کا سبب نہیں ہے. علم قرآن, علم دین بھی انسان کو محروم کر سکتا ہے. یہ کسی بھی چیز کی کوئی اصالت نہیں ہے, اصالت صرف ایمان کی ہے. اور وہی چیز ہے کہ جو انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہے. اس کے لیے دنیا میں ان وسیلوں کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت اس لیے انسان کو ہے تاکہ سمجھ سکے. یہ وسیلہ ہے, ہدف نہیں ہے, یہ نجات کا ضامن نہیں ہے. یہ صرف انسان کے لیے ایک زمینہ فراہم کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اہل بیت نے یہ بتایا, اہل بیت نے عمل کر کے یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک اللہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ دیکھو ہم گود کے پالوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں. کوئی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے, اس مقام تک جا سکتا ہے. کوئی اپنے کسی کا اتنا ایمان ہو سکتا ہے. ابھی میں گزشتہ مجلس میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جمع کر کے خواتین کو لا کے قوم کی قربان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, خود اپنی جان دے دینا بڑی بات نہیں ہے, لیکن اپنی سگی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنے ازواج کو, اپنی ناموس کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی اولاد کو لے کے اللہ کے راہ میں نکل جانا. لوگ اپنے گود کے پالوں کو چھپا لیتے ہیں, کہتے ہیں میں قربان ہو جاؤں گا, اولاد تو محفوظ رہے گی, بچے تو محفوظ رہیں گے, میری خواتین تو محفوظ رہیں گی, ان کی دنیا تو بنی رہے گی, میں جان دے دوں گا. لیکن حسین ابن علی کا اقدام کس قدر, یہ سب کچھ اپنے اختیار سے کیا ہے. دیکھیے یہ خدا نے نہیں کہا تھا کہ حسین ہم تم سے یہ چاہتے ہیں, بلکہ عشق الہی ہوتی کہ حسین خود سے اپنی رضا سے, ورنہ حسین ابن علی چاہتے تو بڑی آسانی سے ولید کے دربار میں اپنا سر پیش کر دیتے اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتے, شہادت کے رفیع درجے پر فائز ہو جاتے, شہید حق اور عدالت بن جاتے, شہید انصاف بن جاتے, اور امام حسین کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی. لیکن حسین وہ نہیں تھے کہ جو ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھ کے ختم کر دے, بلکہ حسین جو ان ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھ رہے تھے, یاد الہی کو نہیں سمجھ رہے تھے, یہ خزا نہیں سمجھ رہے تھے جو ادا ہو جائے, بلکہ حسین ابن علی اس کے لیے اپنے اختیار سے ان امانتوں کو سمیٹ. کس کو معلوم تھا کہ حسین کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوا ہے جس کا نام علی اصغر ہے. حسین چاہتے تو مدینے میں کسی بھی خاتون کی گودی میں چھپا کے علی اصغر کو چلے جاتے, ایک نشانی تو حسین کے مدینے میں رہ جاتی. لیکن حسین نے کہا کہ نہیں, ہو سکتی ہے معرفت کی وہ بلندیاں کیا کسی نبی کے یہاں ملتی ہے, کیا کسی ولی کے یہاں ملتی ہے؟ وہ منزل عرفان الہیہ, یہی وجہ ہے کہ جو عرفان اور عشق کی منزلوں کو نہیں سمجھتا وہ کربلا بے الزام تراشیاں کرتا ہے. محبت ہی کے ذریعے میں صحیح, امام حسین کی طرف داری میں صحیح, لیکن زبان پر پاس کر کے محبت حسین
لیے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ خواتین کی حرمتیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، یہ نبی کی امانتیں، یہ فاطمہ کی گود کی بیٹی، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی زینب کو لیے کہاں جا رہے ہیں؟ درندوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان، جنگلوں کا سفر، یہ خواتین، یہ بیٹیاں، یہ بچیاں، یہ گود کے پالے، راستے میں پانی نہیں ملے گا، راستے میں دودھ کا امکان نہیں رہے گا، یہ دو دن کا بچہ، یہ چند دن کے بچے، یہ چند ماہ کے بچے، ان کو لیے ہوئے جنگلوں کی طرف حسین اپنے اختیار سے کسی نے مدینے سے مدینے سے چھوڑنے کا مجبور نہیں کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا حسین جانا ہے تو زینب کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، لے جاؤ ان بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، کسی نے پھینکیل کے نہیں بھیجا حسین کو، بلکہ حسین اپنی مرضی سے لیے جا رہے ہیں، بلکہ خود سے بولیاں تلاش کر ہے کوئی امانت، بلکہ حسین کی آرزو تو یہ تھی کہ ایک اصغر نہیں، اگر ہزار اصغر بھی ہوتے حسین کے پاس تو عشق الہی کی ان منزلوں پہ حسین ابن علی تھے، معراج عشق کی ان بلندیوں پہ تھے جہاں ابراہیم رشتہ بنے پروردگار، کاش ہمیں بھی وہ امتحان کی منزل مل جاتی، کاش وہ رتبہ ہمیں بھی مل جاتا، عشق کی اس احساس کو کاش ہم بھی درک کرتے، جن منزلوں کو تمنائے قریب پوری ہو رہی تھی، تمنائے قریب پوری ہو رہی تھی، انبیاء کی آرزویں تمام ہو رہی تھی، عارفین کی آرزو حسین ابن علی پورا کر رہے تھے، اور کتنا لطف آ رہا تھا حسین ابن علی کو، ان قربانیوں کو دیتے ہوئے لے جاتے ہوئے حسین افسوس نہیں کر رہے تھے کہ کیا ہوگا ان بچوں کا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بچے، یہ جوان، اس کے سر پہ میں سہرا نہیں دیکھوں گا بلکہ خون دیکھوں گا، اور حسین کو ان کے چہروں پہ خون دیکھنے کی کتنی آرزو تھی، لوگوں کو سہرا دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے نا، لیکن حسین کو اپنے جوان کو خون میں غلطا دیکھنے کی خواہش تھی، حسین ابن علی بچوں کا مستقبل سنوارنے کا بنانے جا رہے تھے، اور امانتوں کو اس ہاتھ کے حوالے کر رہے تھے جن ہاتھوں میں ان امانتوں کو تحفظ ملے گا، حسین ابن علی پورے شعور کے ساتھ ان بچوں کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، کس کے ہاتھوں کے حوالے کر رہے ہیں، لوگ ان چیزوں کو اللہ کے نام میں لیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، بات مشہور ہے نا کہ جو بچہ پڑھتا نہیں ہے اس کو دین کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، جو پیسہ کھوٹا ہوتا ہے وہ آگے خدا میں دینا چاہتے ہیں، جو لباس خود نہیں پہننا چاہتے وہ آگے خدا میں دے دیتے ہیں، جو مکان رہنے کے قابل نہیں ہوتا وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، جو زمین بیکار پڑی ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی جاتی ہے، دنیا کے سارے احسان کرنے والے اللہ کی ذات پر احسان جتاتے ہیں، اپنی بیکار زمین کو حوالے کر کے، اپنے ناکام بچوں کو حوالے کر کے، اپنے گنجن بچوں کو دین کے حوالے کر کے دین پہ احسان جتاتے ہیں، وہ لوگ حسینی ہونے کا دعویٰ کے سہارے رہتے ہیں، جو یقینی اقدار کرنے والے حسینی اور کافر کیسے پہنچ سکتے ہیں، کربلا منانے جہاں ہوئے کیسے پہنچ سکتا ہے، جو اوقاف حسینی کی بلندیوں کو جو درد نہیں کر سکتے وہ حسین کے ساتھ محسوس کیسے ہو سکتے ہیں، مجھے حسین کو اپنی ذات سے مضبوط کر دیتا ہے کہ زندگی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. ہزاروں کی دولت بھی دے دو تو اللہ راضی نہیں ہے. کہتا ہے وہ انگوٹھی وہ معمولی چیز جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ دے دو. تم اگر اقتدار اس زمین و آسمان بھی دے دو تو اللہ کی راہ میں اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ ایک انگوٹھی جو زکات میں دی جاتی ہے وہ محبت و اشتیاق کی منزلوں میں دی گئی اور جسے سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اسی کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ کی راہ میں وہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے. کھانے سے محبت تھی افطار کے وقت وہی محبت کا نذرانہ اٹھا کے دے دیا. جس روٹی کی شدید ضرورت تھی وہی روٹی اٹھا کے دے دی. جس پانی کی شدید ضرورت تھی وہی پانی کو دشمن کے لشکر پر لوگ دوستوں کو نہیں دلاتے. حسین دشمنوں کو سیراب کر دیتا ہے تو وہ لوگ حسین کی منزلوں کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کہاں حسینی بننے کا جذبہ؟ تم کہاں حسین کہاں؟ اگر حسین کی ہمراہی کر لو تو تم بھی فضا کا جگر فضا بن سکتے ہو. تم بھی عمر بن سکتے ہو. تم بھی وہ رتبہ پا سکتے ہو جو غلام ابو ذر نے پا لیا غلام جون نے پا لیا. یہ غلام یہی تو کہہ رہا تھا آقا کیا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میرے خون سے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. میرا خون آپ کا خون آلی ہے. ہم نچلی ذات والے ہیں نا اس لیے ہم کو آپ شہادت کا موقع نہیں دے رہے کہ ہمارا خون اگر آپ کے خون سے مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا پس خون آپ کے آنا خون سے ہم غلام لوگ ہیں. آپ آقا ہیں. ہم لوگ کالے لوگ ہیں. آپ کا رنگ و روپ الگ ہے. آپ اصیل ذات کے ہیں. آپ لوگ بڑے آشرم ہیں. آپ عرب لوگ ہیں. ہم تو آپ کے غلاموں میں غلام ہیں. ہم تو حسن کے بھی غلام ہیں. ہم لوگوں کو آپ کا حق مرنے کی اجازت دیجیے. تو امام حسین نے کہا نہیں جاؤ ایسا نہ کہنا. حسین لکھتا ہے سنا ہوئے کہ اصحاب کو کتنا چاہتے تھے اسے کیا ناز کرتے تھے اصحاب پہ. کہتے تھے جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. وہ اصحاب جو بہت زیادہ عزیز تھے وہ اصحاب جس کی قدر اتنی زیادہ حسین کرتے تھے انہیں اصحاب کو قربان کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو تمہارا زیادہ پسند نہیں ہے. حسین اپنے دوستوں کو خط لکھ کے کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کی جدائی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. پروردگار تیری محبت کے حساب میں یہ دوستوں کی کیا اہمیت ہے. میں اپنی جگر بالوں کا تیرے راہ میں دوں گا. اپنے دوستوں کو خون بدلتا دیکھوں گا تیری محبت میں. کیا شوق تھا حسین کو کتنی محبت تھی حسین کو اپنے خالق سے کتنی. کون تھا لینے والا؟ کون تھا حسین کی سفارش کرنے والا؟ کس کو پتا تھا ایک چھ مہینے والا بھی خیمے میں ہے؟ حسین خود لے گئے تھا گولی سے لے کے آئے لشکر کفار کو. کیا معلوم تھا کہ چھ مہینے والا بھی حسین کے خیمے میں ہے؟ یہی تو حسین نے پوچھا تھا کیا سزا تھا میرا نام تو اس شہادت میں ہے کہ نہیں. آپ تمہارا نام بھی ہے تمہارے چھوٹے بھائی علی اکبر کا نام بھی ہے. تو کہا تھا کہ کیا سنیا خیمے میں چلے آئیں گے آپ کی موجودگی میں علی اکبر کو گولی سے چھین کے لے جائیں گے. کہا نہیں چھین کے نہیں لے جائیں گے. انہیں چھیننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود ضمانت پر لے جاؤں گا. علی اکبر کو لے کے خود حسین گئے ہیں محبت الہیہ میں. گولیوں میں جو سب سے چھوٹی عبادت تھی جسے میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اس کی جدائی حسین پر برداشت भी गिरा गया या पानी पिया या पानी नहीं वही नहीं वहां बदला गया कहा रवाना हुआ है तो मैं बताऊं कि तुम को सवाल आज नहीं है जवाब तुम्हारी निगाहों के सामने आएगा क्योंकि इस इम्तिहान के लिए तुम्हें वादे सब करना होगा माँ ने वादे सब दिया दामन हटाया बच्चे को माँ के हवाले कर दिया तो माँ ने शिकायत का एक लफ्ज भी अदा किया